जिस किसी को भी इनकी नजर और इनकी तवज्जो हासिल हो गई वो रिफातों वाला हो गया और ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा कि उनकी तवज्जो जिनको हासिल हो जाए वो रिफातों वाला हो जाता है, बुलंदियों वाला हो जाता है। और उनकी तवज्जो हासिल करने का तरीका ये भी है कि हम उनकी लाई हुई तालीमात को सीखें, इल्म-ए-दीन हासिल करें, फराइज को सीखें, वाजिबात को सीखें, सुनन मुअक्कदा को सीखें, सुनन गैर मुअक्कदा को सीखें, मुस्तहब्बात को सीखें, और फिर उनको ज्यादा से ज्यादा हम अपनी जिंदगियों में लाएं। एक तो ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तीनों। नंबर दो, दूसरा काम हम ये करें कि उन पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजें, और दुरूद भी भेजें तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी ख्याल रहे, क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का भी ख्याल रहे। हजरत मौलाना हकीम अजमेरी साहिब रहमतुल्लाह अलैह थे, यहां बर्मिंघम ही में उनका इंतकाल हुआ। हजरत शेखुल हदीस मौलाना जकरिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा में से थे, तो वो जो हैं अपनी जेब में गुलाब का पानी रखते थे और उसमें मिसवाक डिबोते थे और डिबो करके यूं करके जुबान को मुअत्तर करते थे और फिर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक और उनका उन पर दुरूद शरीफ पढ़ना ये इतना ऊंचा अमल है कि अगर एक शायर ने फारसी में शेर कहा है कि अगर हजार मरतबा, उसने तो अल्लाह के नाम के लिए कहा है लेकिन हमारे लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी कुछ कम दर्जे का नहीं है। हजार मरतबा अगर मैं मेरी जुबान को गुलाब के पानी से धोऊं फिर भी मेरी जुबान तेरा नाम लेने के काबिल नहीं बनेगी। तो दुरूद शरीफ जो है चलते फिरते भी पढ़ो, कोई हर्ज नहीं, लेकिन दुरूद शरीफ के लिए कुछ वक्त ऐसा भी तो निकालो दिन में या हफ्ते में एक मरतबा कि हम किबले की तरफ मुंह करके बैठे हुए हों, खुशबू उशबू लगाया हुआ हो, किबले की तरफ रुख करके अदब के साथ अगर दो जानू बैठ सके तो बहुत अच्छा, और अगर कोई तकलीफ है तो चार जानू बैठकर बहुत अदब के साथ इस तसव्वुर के साथ कि मैं इस वक्त दुरूद पाक पढ़ रहा हूं और फरिश्ते मेरा दुरूद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरा दुरूद पेश कर रहे हैं। अब जब यह तसव्वुर होगा कि मेरा दुरूद फरिश्ते आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर रहे हैं तो आदमी अपने दुरूद शरीफ को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा। तो दो काम हो गए, एक काम यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को सीखना है, सिर्फ सुन्नतों को नहीं। ये सुन्नतें तो इसलिए बयान की जाती हैं कि ये बतलाने के लिए कि जब ये सुन्नतें इतनी अहम हैं तो वो अमल कितना अहम होगा जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है, और वो अमल कितना अहम होगा जो सुन्नत मुअक्कदा है, और वो अमल कितना अहम होगा जो वाजिब है, और वो अमल कितना होगा जो फर्ज है। भाई हमने ये क्यों कह दिया कि मस्जिद में दाएं पांव से दाखिल होना सुन्नत है? इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ते थे कि नहीं? تو اسے سنت کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرام سے بچتے تھے کہ نہیں، اسے سنت کیوں نہیں سمجھتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن باتوں کی تعلیمات کی ہے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ واجب ہو، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، چاہے وہ سنت غیر موقدہ ہو، چاہے مستحب ہو، ان سے اپنی زندگیوں کو ڈیکوریٹ کرو، اڈون کرو، آراستہ کرو، اور جتنا اس میں آدمی بڑھتا چلا جائے گا اتنی توجہ نصیب ہوگی، نمبر ایک. نمبر دو، درود پاک کو کمن و کیفن، کوانٹیٹی اور کوالٹی دونوں اعتبار سے بڑھاؤ. جتنا اس میں آدمی بڑھتا چلا جائے گا ان کی توجہ حاصل ہوگی. اور تیسری بات، اپنے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرو. یہ پہلے دو کام کریں گے تو محبت خود بخود پیدا ہوگی، محبت ہوگی تو یہ پہلے دو کام آسان ہو جائیں گے، یہ انٹر ریلیٹڈ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا کرنے کا طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتاب کو پڑھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات نظر آئیں گے. اور جب کسی میں کوئی کمال نظر آتا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی ہے، کوئی بھی کمال ہو، کوئی بھی کمال ہو. کسی کو آرکیٹیکچر کا شوق ہے تو وہ کسی ایسی بلڈنگ کو دیکھے گا کہ جس کے بارے میں اسے پتا نہیں ہے کہ کس آرکیٹیکٹ نے اس کا ڈرائنگ کیا ہے، لیکن جب وہ آرکیٹیکچر کے کمال کو دیکھے گا تو آرکیٹیکٹ کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے باوجود بھی دل میں اس آرکیٹیکٹ کی محبت ضرور پیدا ہوگی، اور پوچھے گا وہ کہ یار یہ کس نے ڈرائنگ کیا ہے. تو جب سیرت کو ہم پڑھتے ہیں، سیرت کی کتاب، اسی لیے میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ ہر مومن کو چاہیے کہ اس کے مطالعہ میں، اس کی سٹڈی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب رہے. پوچھو علماء کرام سے کہ بھئی میرے لیے سب سے اچھی کتاب کون سی ہے، معتبر کسی عالم کی لکھی ہوئی، اس لیے کہ باہر مارکیٹ میں ہر چیز ملتی ہے. یہ سافران جو ہے، زعفران، تو آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جاتے ہیں تو اس میں فیک بھی ملتا ہے، اور اس میں جو ہے سیل بھی وہی ہوتی ہے جو اس میں سیل ہوتی ہے اصل والی. وہ اصل والی پر بھی لکھا ہوا تھا کہ اصلی، اور اس پر بھی وہی اصلی، وہی سیل، ہر چیز سیم لگتی ہے. تو ہم کسی سے پوچھتے ہیں، کس سے؟ جو سافران میں مہارت رکھتا ہے، کہ بھائی ذرا میرے ساتھ بازار میں چلو نا، مجھے سافران لینا ہے، سافران خریدنا ہے. تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں کبھی ایسا خیال نہیں آتا کہ میں کوئی بدھو ہوں، میرے پاس عقل نہیں ہے کہ مجھے کسی اور کو پوچھنا پڑے نا. وہ کپڑا بھی خریدنا چاہتا ہے اور اس میں بھی دھوکہ لگنے کا امکان ہوتا ہے تو کسی کو لے کر جاتا ہے. مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں کھجور لینے کے لیے جاتا ہے تو کسی کو ساتھ لے کر جاتا ہے. وہاں یہ خیال نہیں آتا کہ یار میں بدھو ہوں، میں نہیں وہاں. اور سیرت پڑھنے کے لیے کہتے ہیں کہ بھائی علماء کرام سے پوچھ کر پڑھو، تو وہاں لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے کہ ہم اتنے کم عقل ہیں، ہم بدھو ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی سیرت کی کتاب پڑھنے کی. تو بھائی اسی لیے تو کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے، اسی لیے تو کہتے ہیں. اگر آپ کو پتہ ہوتا تو ہم کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے؟ آپ کو ہم کیوں کہتے کہ ہمیں آ کر کے پوچھو؟ کیوں کہتے کہ مفتی صاحب کے پاس جاؤ؟ ان کا وقت کیوں برباد کرتے؟ تو اگر جو ہے کوئنسیڈنٹلی صحیح کتاب آپ کے ہاتھ میں لگ گئی تو بہت اچھا، لیکن اگر غلط لگ گئی تو ایسی سیرت پر کتابیں لکھی گئی ہیں غیروں کی طرف سے جو دشمن ہے اسلام کے، کہ آپ پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، بہت پرلطف، بہت اچھا، مگر بیچ میں کسی جگہ پر ایک پیراگراف ایسا لکھ دیا ہوگا کہ زہر دل میں اتر جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا. شوگر کوٹڈ پوائزن ہوتا ہے اس میں. عام آدمی سمجھ نہیں سکتا. تو معتبر لوگوں کی سیرت کی کتاب. تو سیرت کی کتاب ہر شخص کو, جو بہت بزی ہیں ان کو ویکلی بیسس پہ پڑھنا چاہیے, جو بہت بزی نہیں ہیں ان کو ڈیلی پڑھنا چاہیے. ایک پیج پڑھو, دو پیجز پڑھو, ایک چیپٹر پڑھو, اہتمام سے پڑھو سیرت کی کتاب. اور اس میں فائدہ یہ ہوگا, کسی سے پوچھیں گے کہ وہ ہمارے لیول کی پہلی کتاب بتلائے گا, جب وہ پوری ہو جائے گی تو دوسری کتاب بتلائے گا, وہ پوری ہو جائے گا تو تیسری کتاب بتلائے گا, تو ترقی ہوگی. اور سیرت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سامنے آئیں گے, کمالات, علمی کمالات, عملی کمالات, اور محبت جو ہے وہ پیدا ہوگی. یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کسی کا کمال دیکھتا ہے تو محبت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا میں ایسے علماء نہیں ہیں کہ جنہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے, لیکن ان کے صرف بیانات کو سیڈیز پہ سن کے ہمیں ان سے محبت ہو گئی. دنیا میں ایسے علماء نہیں ہیں کہ جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے اور جن سے ملنے کے کوئی امکانات نہیں ہے, لیکن ان کا تذکرہ لوگوں سے سنا ہے کہ وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں اور وہ ایسے ہیں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم نے دیکھا نہیں, لیکن ان کے کمالات سنے ہیں, تو ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو گئی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا نہیں, لیکن ان کے کمالات ہم نے سنے ہیں. کسی کا ایک ایکسلنس ہمیں معلوم ہو جائے تو دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور اگر اس کے اندر دو ایکسلنسز ہو اور زیادہ, تین ایکسلنسز ہے تو اور زیادہ, چار ایکسلنسز ہو تو اور زیادہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کمال نہیں تھا, آپ جامع الکمالات تھے, آپ ایمبوڈیمنٹ آف ایکسلنسز تھے, کمالات کا گلدستہ, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہے, یعنی اللہ تعالی شانہ نے اس کائنات میں جتنے لوگوں کو پیدا کیا اور ان سب کو جو جو کمالات عطا کیے, وہ سارے کمالات ایک آپ میں ہیں. جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں, تیرے کمالات کسی میں نہیں مگر دو چار. یعنی جب میں آپ کے کمالات حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ڈھونڈتا ہوں تو آپ کے جتنے کمالات ہیں ان میں سے دو چار نظر آتے ہیں, ابراہیم علیہ السلام میں ڈھونڈتا ہوں تو دو چار نظر آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو کمالات ہیں وہ اولیاء میں, انبیاء میں, صحابہ میں بکھرے پڑے ہیں. تو جب بکھیر دو تو آپ کو اولیاء, صحابہ اور انبیاء نظر آتے ہیں, اور جب سارے کمالات کو سمیٹ دو تو آپ کو محمد نظر آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ایمبوڈیمنٹ آف ایکسلنسیز. اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے کہ ایسے نبی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا ہے. کتنی ہم ناقدری کرتے ہیں. تو سیرت میں کیا آئے گا؟ کمال نظر آئے گا. سیرت میں دوسرا کیا آئے گا؟ جمال نظر آئے گا. جمال, خوبصورتی سے بھی محبت ہو جاتی ہے. خوبصورتی, کسی کے بدن کے اوپر کوئی خوبصورت جیکٹ دیکھو اور آپ کو جیکٹ کا ذوق ہے تو آپ کے دل میں اس جیکٹ کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی, اور آپ کا دل بھی ایسا کہ یار میرے پاس بھی ایسا ہوتا, کہیں سے میں حاصل کروں. امامے کا ذوق ہے تو کسی کے سر کے اوپر عمدہ امامہ دیکھو گے تو آپ کو بھی شوق ہوگا. بلڈنگوں کا ذوق ہے تو کوئی اچھی بلڈنگ آپ دیکھتے ہیں. دیکھو تاج محل دیکھنے کے لیے کتنے لوگ جاتے ہیں. تو تاج محل میں کیا ہے؟ جمال ہے. جمال, خوبصورتی. یہ فالز ہے, وکٹوریا فالز ہے, نایاگرا فالز ہے, اس میں کیا ہے؟ جمال ہے. جمال, لوگ جو ہیں پارکوں میں جاتے ہیں, اس میں کیا ہے؟ ان کو کیا نظر آتا ہے پارکوں میں؟ جمال نظر آتا ہے. تو جمال جو ہے, جمال, خوبصورتی, اس سے بھی دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے. دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے جمال, خوبصورتی. اور تیسری چیز جس سے محبت پیدا ہوتی ہے وہ ہے نوال. کمال, جمال اور نوال, نوال احسان کو کہتے ہیں. احسان کو کہتے ہیں. ایک شخص ہے اس میں کمال کچھ بھی نہیں ہے, بالکل ان پڑھ ہے, غریب ہے, دیہاتی ہے, پھٹے پرانے کپڑوں والا بدھو, بالکل کوئی کمال نہیں اس میں اور خوبصورتی بھی بالکل نہیں, لیکن آپ ڈوب رہے تھے اور اس نے گوتا لگا کر آپ کو نکال لیا, آپ کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہو جائے گی. علامہ عینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شارح بخاری کہ محبت کے یہی تین اسباب ہیں, یہ تین اسباب ہیں جن کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. مجھے اگر کسی سے محبت ہے اور مجھ سے آپ پوچھو گے ان سے آپ کو کیوں محبت ہو گئی ہے, تو چوتھا کوئی ریزن نہیں ہوگا, یہ تین ہی ہوں گے, یہ تین ریزن ہوں گے, تینوں ہوں گے یا تینوں میں سے کوئی ایک, تینوں میں سے کوئی ایک ہوگا. ان سے کیوں آپ کو بہت محبت ہے؟ بھائی آڑے وقت مجھے کام آئے تھے. ان سے کیوں بہت محبت ہے؟ ارے بھائی رات دن, رات کو ایک بجے بھی فون کروں تو فوراً بےچارا خدمت کے لیے آ جاتا ہے, مدد کرنے کے لیے آ جاتا ہے, کبھی ناک نہیں چڑھاتا. دیکھو احسان, احسان, خوبصورتی. عورت جو ہے بہت تنگ ہے اپنے شوہر سے مگر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں, اور وہ کوشش یہ کرتی ہے کہ یہ ٹھیک ہو جائے, میرے اوپر ظلم نہ کرے. ارے بھائی چھوڑ دو, وہ خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہے. اسی طرح وائس ورسا, اس کے برعکس, خوبصورتی کی وجہ سے, جمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. اور تیسری کس, کمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. کمال, کمال کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے. کسی فٹ بال پلیئر سے, کسی کرکٹ پلیئر سے, تو جو فٹ بال کے ذوق کا آدمی ہوگا اسے فٹ بال کے کھیلنے کا ڈھنگ اس کا خاص کمال ہوگا تو اس سے محبت ہو جائے گی. بھائی ہے نا, اب کوئی کرکٹ پلیئر ہے, کوئی فٹ بال پلیئر ہے, یہ مثالیں تو اچھی نہیں ہے لیکن اس میں اکثر لوگ مبتلا ہوتے ہیں, اس کے سمجھ میں فوراً آ جائے گا. فٹ بال پلیئر ہے, زندگی میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی, اس کا کوئی احسان بھی نہیں, کوئی تعلق والق کچھ نہیں. کرکٹ پلیئر, کوئی فلم کا ایکٹر ہے, اس سے محبت ہو گئی, اس لیے کہ فلم کی لائن سے اس کو دلچسپی تھی تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ یہ اس میں, حالانکہ یہ کمالات نہیں ہے لیکن اس کے حساب سے وہ کمالات ہیں. تو ایسے واقعات سننے میں آئے کہ کسی کرکٹر کے انتقال پر یہ صاحب بہت رو رہے ہیں, گھر میں رونے لگے, باقاعدہ روئے اور بیچے نہیں. فلم ایکٹر کے مرنے پر ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اور بہت رو رہے ہیں, لوگوں کو تسلی دینی پڑی, کھانے کھانے کے لیے تیار نہیں, نیند نہیں آ رہی ہے. بھائی یہ محبت دل میں کیوں پیدا ہوئی؟ کوئی احسان کیا تھا اس نے تم پر؟ اصل بات یہ ہے کہ کمال, میں پھر عرض کر دوں, حالانکہ یہ کمال نہیں ہے, کمال تو وہ ہے جو اللہ تک پہنچائے, کمال تو وہ ہے جس کی اللہ نے اجازت دی ہے. لیکن اس لائن کے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ایک کمال ہے, بھائی دنیا کے جتنے یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو فٹ بال سٹارز اور فلم سٹارز کو اپنا آئیڈل بناتے ہیں, وہ کسی چور کو تو آئیڈل نہیں سمجھتے نا, لیکن جو چوری کے فن میں ہوتے ہیں وہ چوری میں بھی اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں کہ یار اس کے پاس وہ کمال ہے جو میرے پاس نہیں ہے, غضب کا کمال ہے کہ جب قطر کر کے آ گیا. جھوٹ بولنے کو دنیا میں کوئی کمال نہیں سمجھتا نا, لیکن آج دیکھو اب تو ایسا بھی نہیں ہے, آج تو پوری دنیا ہے, ملک کا صدر ہے, ملک کا پرائم منسٹر ہے, وہ اپنی سٹائل سے جھوٹ بولتا ہے, اپنی سٹائل سے جھوٹ بولتا ہے, یعنی اس طرح جھوٹ بولتا ہے کہ قانون میں نہیں آتا, تو اسے سب بہت ماہر سمجھتے ہیں کہ یہ اوریٹر ہے, یہ ایلوکوئنٹ ہے, اس کو زبان پر بہت کنٹرول ہے, قانون کی حد میں رہ کر کے دھوکہ دے, چیٹ کرے, چوری کرے, کچھ بھی کرے, یہ کمال ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے محبت پیدا ہوتی ہے, اور یہ تین چیزیں جو ہے تینوں کا ہونا ضروری نہیں ہے کسی میں. آپ سے محبت ہو گئی. بھائی کیوں ہوئی؟ تو کہ اس میں غضب کا کمال ہے, تلاوت اللہ اکبر. یہ دیکھو ایک ایک کمال کی وجہ سے محبت ہو گئی. آپ سے محبت ہے بھائی, کیوں؟ ان کا میرے اوپر احسان ہے, ان کا میرے اوپر احسان ہے. اب تو یہ سب چیزیں مفقود ہو رہی ہے. آج کل احسان جو ہے وہ کوئی نہیں مانتا, احسان کوئی نہیں مانتا. ایک باپ اپنے بیٹے کو میرے پاس لے کر کے آیا کہ بھائی اس کو ذرا سمجھاؤ, بہت پریشان کرتا ہے مجھے, میری نافرمانیاں بہت کرتا ہے. تو میں نے کہا بھائی تم اپنے ابا کا ذرا احترام کرو, ان سے محبت کے ساتھ رہو, تمہارے ابا کے تم پر کتنے احسانات ہیں. تو کہ ان میں احسانات کیا ہے, اللہ نے ان کو حکم دیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا. مجھے پیدا کرنے کے بعد اللہ نے ان کو حکم کیا تھا کہ مجھے کھلائیں, مجھے پلائیں, مجھے بڑا کریں, مجھے تعلیم دیں. تو کہ اس میں احسان کون سا ہوا, انہوں نے تو وہ کام کیا جو اللہ نے ان کو کہا تھا. یعنی اتنا بھی احساس نہیں, اتنا بھی آج احساس نہیں. ہمارے بڑے بھائی ابھی آئے ہوئے تھے, آج ہی وہ انڈیا گئے, پہنچ گئے, اللہ تعالیٰ انہیں عافیت کے ساتھ رکھے. تو اپنی طالب علمی وہ 1977 میں گریجویٹ ہوئے تھے, یونیورسٹی میں انہوں نے پڑھا تھا. تو وہ اپنی طالب علمی کے زمانے کے کچھ واقعات سناتے تھے, تو میں حیرت میں پڑ جاتا تھا کہ اس وقت یونیورسٹی کا استاد اور طالب علم کا رشتہ کیسا تھا. آج وہ دارالعلوم میں نہیں ہے. اس وقت استاد اور طالب علم کا رشتہ یونیورسٹی میں کیسا تھا, کس قدر ادب تھا. آج وہ دارالعلوم میں نظر نہیں آتا. وہ ایک رشتہ, وہ ایک تعلق, فارغ ہونے کے بعد بھی زندگی بھر کے احسان. رأيت حق الحق حق المعلم وأوجبه حفظا على كل مسلم لقد حق ان يهدى اليه كرامة لتعليم حرف واحد الف درهم. میں نے سب سے بڑا حق معلم کا حق دیکھا, اس لیے کہ معلم جانور کو انسان بناتا ہے. معلم اگر نہ ہو تو انسان انسان نہیں بنتا, جانور رہتا ہے. لولا العلماء لکان الناس کالبہائم. بزرگوں نے کہا ہے کہ اگر علماء نہ ہوتے تو لوگ چوپایوں کی طرح زندگی گزارتے, چوپایوں کی طرح زندگی گزارتے. دنیا کا کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو انسان کو بربریت سے روک سکے. آج دنیا میں دیکھیے ایک ایک ملک کتنے لوگوں کو بیجا قتل کر دیتا ہے. ایک ایک ملک پاور کا نشہ ہوتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں قتل کرتا ہے. ان کے پاس دنیاوی تعلیم تو ہے, دنیاوی تعلیم تو ہے. تو دیکھو علم جو ہے, دنیاوی علم بھی انسان کو بربریت سے نہیں بچاتا. دنیاوی علم جو ہے, کتنے بڑے بڑے لوئر, کتنے بڑے بڑے وکلا, وہ مجرموں کی حمایت کرتے ہیں اور مجرموں کی حمایت کر کے ان کو سزا سے بچا لیتے ہیں. دیکھ لو, علم یہ کام کرواتا ہے. ہمارے انڈیا پاکستان وغیرہ میں ڈاکٹر کیا کرتے ہیں وہ دیکھیے. علم ہے, ڈاکٹر ہے, علم ہے اس کے پاس, علم ہے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر دینی علم نہ ہوتا اور دنیاوی علم ہوتا تو بھی انسان جو ہے وہ جانور بننے سے نکل کر انسان بن جاتا. نہ, یہ غلط بات ہے. انسان بنانے والی چیز ایک ہی ہے, وہ ہے خوف خدا. اور خوف خدا آتا ہے دین سے, چاہے وہ اسلام ہو چاہے وہ غیر اسلام ہو. اگر کوئی غیر مسلم بھی صحیح زندگی گزارتا ہے وہ اس وجہ سے کہ وہ کسی خدا کو مانتا ہے اور اس خدا سے ڈرتا ہے. وہ چیز اسے سیدھے رستے پر رکھتی ہے. اپینڈکس کا آپریشن ہے اور گردہ نکال لیتے ہیں, اپینڈکس کا آپریشن, گردہ نکال لیتے ہیں. اتنے بڑے بڑے اسکینڈل پکڑے گئے, انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں, اتنے بڑے بڑے اسکینڈل پکڑے گئے کہ ڈاکٹروں نے ایک اپنا اپنی ایک جماعت بنا رکھی تھی, ایک گروپ بنا رکھا تھا. ان کے ایجنٹ راستے میں چلتے تھے, اور انڈیا پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ روزی کی تلاش میں بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں, بمبئی جاتے ہیں, دہلی جاتے ہیں. تو بمبئی میں ایک ریکٹ پکڑا گیا. اس میں کیا کرتے تھے,
भाई आप नौकरी की तलाश में है? कहा नौकरी की तलाश में है कि ये महीने के इतने हजार इतने लाख रुपया की आपको नौकरी है, तैयार है आप? भाई तैयार है। ऑफिस में ले गए उनको, दस्तखत वस्तखत कराए और कहा कि भाई आपका जो है मेडिकल चेकअप होगा, और मेडिकल चेकअप में उनको इंजेक्शन देकर बेहोश करके उनके गुर्दे निकाल लेते थे, गुर्दे निकाल लेते थे। इसलिए कि दूसरी तरफ उनका मालदारों के साथ कांटेक्ट होता था कि इस ब्लड ग्रुप का गुर्दा चाहिए, इस ब्लड ग्रुप का, तो ऐसा कोई मिल जाता था तो उसे हुकूमत ने यह रैकेट पकड़ा। तो उलमा के जरिए खौफ खुदा आता है, इसीलिए कहा कि लौलल उलमा, अगर उलमा न होते तो लकान नासु कल बहाइम, लोग चौपायों की तरफ बगैर मकसद की जिंदगी गुजारते। और चौपायों की खसूसियत यह है कि जो कवि और ताकतवर होता है वो कमजोर को खा जाता है। भाई आज जो बड़े बड़े मुल्कों के सदर हैं और बड़े बड़े मुल्कों के वज़ीर-ए- आज़म हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी पर पूरी दुनिया को एतराज है, और नजर आता है कि इस मुल्क में दाखिल हो गए, इस मुल्क में दाखिल हो गए, इस मुल्क में दाखिल हो गए, और बाद में खुद उनके बड़े बड़े मिनिस्टरों ने, खुद उनके बड़े बड़े वज़रा ने यह कहा कि यह गलत फैसला था हमारा, ये इकदाम गलत था हमारा, और पहले से मालूम था कि ये गलत इकदाम कर रहे हैं। बाद में फिर वो पैसे की खातिर कोई अपनी सवाने लिखता है, ऑटोबायोग्राफी लिखता है, तो उसके अंदर पैसों की खातिर वो सब राज को खोलता है, तो कहां है? जानवर ही तो है, और क्या है? जानवर ही तो है। बड़े बड़े जदीद तालीम याफ्ता, बहुत ऊंचे दर्जे की बसीरत रखने वाले, दुनिया की पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाले, लाखों को कत्ल कर देते हैं, हजारों का कत्ले आम हो जाता है, मुल्क के मुल्क तबाह हो जाते हैं, पर अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है, आखिरत में सब कुछ पता चलेगा कि हो गया रहा है। बचाने वाली एक ही चीज है, वो है इल्म। तो इसलिए कहा कि सबसे बड़ा हक, मैंने गौर करके देखा तो मैंने देखा कि उस्ताद कहा कि रईतु हक्कल हक्के हक्कल मुअल्लिम वअजबहु हिफ्ज़न अला कुल्लि मुस्लिमी, और हिफाजत करने के एतबार से सबसे ज्यादा जरूरी हक अगर मेरी नजर में कोई है तो वो उस्ताद कहा गया। और कितना वो बुलंद है, लकद हक्का इयुहदा इलैहि करामतन, ये बात साबित हो गई और पक्की हो गई कि उस्ताद मोहतरम को एक एक हर्फ के बदले में उसके एहसान की वजह से एक एक हजार दिरहम देने चाहिए। एक एक हजार पाउंड अगर एक एक हर्फ के बदले में दिए जाए तब भी उसके एहसान का बदला नहीं चुका सकते। हजरत अली करमल्लाह वजह ये फरमाते थे कि मन अल्लमनी हरफन फहुआ मौलाई, जिसने मुझे एक हर्फ सिखा दिया वो मेरा आका है। इन शाह आतकनी व इन शाह बानी, अगर वो चाहे तो मुझे बेच डाले, यानी मैं गुलाम हूं उसका, और अगर चाहे तो मुझे आजाद कर दे, उसकी मर्जी है। तो एहसान वहसान आज किसी को नहीं। मेरे वालिद साहिब रहमतुल्लाह अली ने मुझसे मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ लोगों के बारे में कहा कि बेटा देखो, मेरे मरने के बाद अगर ये तुमसे तुरशरुई भी इख्तियार करे तो तुम इनके साथ हुस्ने सुलूक करना। क्यों? इनका मेरे ऊपर एहसान है। मेरे वाले साहब पर क्या एहसान किया होगा? कभी कर्ज की जरूरत पड़ी होगी तो कर्ज दिया होगा। शुरू के जमाने के अंदर गाड़ियां नहीं होती थी तो जरूरत पड़ती थी तो कि भाई मुझे ले जाओ ना। वो जमाना एक दूसरे के साथ ताउन करने का था, ताउन करने का। हमारे यहां वो बरकत चाचा थे, मरहूम हो गए, यूसुफ भाई शेख हैं, अभी हयात है माशाल्लाह, अल्लाह उनको आफियत के साथ रखे। तो हमें बाटली ड्यूसबरी जाना होता था खाला के यहां, बहन के यहां, तो हमारे वाली साहब इनको कहते थे कि भाई जाना है जरा ले आओ ना। तो वो जमाना मोहब्बतों वाला था, 70s की बात कर रहा हूं। तो वो अपनी गाड़ी में ले जाते थे, गाड़ी भी अपनी, पेट्रोल भी अपना, और जितने दिन हम रहते थे वो भी हमारे साथ ही रहते थे ताकि दोबारा ले आए। ये 70s का इंग्लैंड में हमने माहौल देखा। एयरपोर्ट पे किसी को लेने के लिए जाना हो तो कोई आपको खर्चा नहीं करना पड़ता था, जो गाड़ी वाला होता था उसको कह देने का कि मेरा फुला रिश्तेदार आ रहा है फुला तारीख को, तो वो मुफ्त में ले जाएगा आपको और मुफ्त में ले आएगा। अब तो बगैर गर्ज के, बगैर फायदे के कोई कुछ काम नहीं करता। ये सारे वैल्यूज खत्म हो गए, हम मुसलमानों से खत्म हो गए। खैर, خیر میں واپس اپنے مضمون پر آتا ہوں. یہ بھائی جب کپڑے کو سینے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہر جگہ پہ سوراخ نظر آتے ہیں تو کیا کریں بھائی؟ جو آگے پوائنٹ آتا ہے اس کے اوپر گفتگو کی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اسی لیے ہم تباہ ہو گئے. جو دیندار طبقہ ہے اسے بھی اس پر بہت اطمینان ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوں, داڑھی رکھ لی ہے, حج عمرہ کر رہا ہوں, اخلاق اعمال ہیں, اپنا اقدار ویلیوز درجنوں قصے ہیں اس کے اوپر جو پہلے کئی مرتبہ سنا بھی چکا ہوں. تو اسباب محبت تین ہیں, خوبصورتی خوبصورتی بس خوبصورتی ایک خوبصورتی سے دل ایوریج درجے کا پوری دنیا کا خوبصورت ترین انسان نہ ہو بس خوبصورت ہو, خوبصورت عمارت کوئی سینری ہے, خوبصورتی سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ایک احسان کر لیا محبت پیدا ہو جاتی ہے, ایک کمال نظر آ گیا محبت پیدا ہو جاتی ہے, بشرطے کہ اس ذہن کا آدمی ہو. یہ تو ہر ایک کے اندر کی سوچ الگ ہوتی ہے نا. مجھے ایک چیز خوبصورت نظر آتی ہے آپ کو نہیں آتی, مجھے ایک چیز احسان نظر آتی ہے آپ کو نہیں آتی. ایک ایک احسان, ایک احسان سے محبت, ایک کمال سے محبت, اور ادنا درجے کی خوبصورتی بھی دل کو لگ جائے تو محبت. اب یہ سوچو کہ ایک شخص ہے اس میں صرف محبت کا ایک سبب نہیں تینوں سبب ہیں, تینوں سبب ہیں. مفتی صاحب سے محبت ہے کیونکہ ان کا احسان ہے میرے اوپر, احسان ہے ان کا. مولانا سے محبت ہے بھائی کیوں؟ اس لیے کہ احسان بھی ہے اور ان کے اندر کمال بھی ہے. محمد سے محبت ہے کیوں بھائی؟ اس لیے کہ محبت بھی ہے احسان بھی ہے, یہ احسان بھی ہے کمال بھی ہے اور جمال بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ ان سے جو محبت ہوگی وہ ان سے نہیں, ان سے جو محبت ہوگی وہ ان سے نہیں. اس لیے کہ ان میں تین محبت کے اسباب ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں محبت کا صرف ایک سبب نہیں تینوں سبب تھے, اور پھر تینوں سبب بھی اعلی درجے کے, اعلی درجے کے. ان میں خوبصورتی بھی ہے, مفتی صاحب میں خوبصورتی بھی ہے, مفتی صاحب کا میرے اوپر احسان بھی ہے, اور مفتی صاحب میں کمال بھی ہے. محمد کے اندر بھی تینوں چیزیں ہیں, خوبصورتی بھی ہے, احسان بھی ہے, اور کمال بھی ہے. تو تینوں اسباب اکٹھے ہو گئے. جب تینوں اسباب پر غور کیا گیا تو مفتی صاحب کے اندر جو کمال ہے وہ محمد میں اس درجے کا نہیں, مفتی صاحب کا جمال محمد کے درجے کا نہیں, اور مفتی صاحب کا احسان محمد کے درجے کا نہیں. تو محبت دونوں سے پیدا ہوگی لیکن مفتی صاحب سے جو ہوگی وہ محمد سے نہیں ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمال اس درجے کا ہے کہ اس درجے کا جمال اللہ نے اپنی کائنات میں پیدا ہی نہیں کیا. میں عاشقانہ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ جب کسی چیز کو بناتے ہیں نا تو اس کے لیے مولڈ بناتے ہیں, مولڈ, اور مولڈ کے اندر وہ اس چیز کو سجاتے ہیں, اور پھر جب وہ پکی ہو جاتی ہے تو اس کو نکالتے ہیں. تو میں عاشقانہ انداز میں کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کے لیے اللہ نے جو مولڈ پیدا کیا تھا وہ آمینہ کے لال کو پیدا کر کے اس مولڈ کو توڑ کے رکھ دیا کہ اب یہ مولڈ باقی ہی نہ رہے گا, ایسی دوسری ذات پیدا ہو سکے. اعلی درجے کی خوبصورتی. واحسن من قلم ترقت عینی واجمل من قلم تلد النساء. اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا. وہ احسن امین کا لم تر قط آئی نہیں, میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا. وہ اجمل امین کا لم تلی دن نساؤ, اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں ہے. خلقت مبرئا من کل عیب, آپ پیدا کیے گئے ہیں ہر عیب سے پاک, ہر عیب سے پاک. کسی بھی خوبصورت عورت کو, خوبصورت مرد کو, کسی خوبصورت سینری کو, کسی خوبصورت بلڈنگ کو دیکھو تو آپ کو بہت خوبصورت لگے گی, بہت خوبصورت شکل و صورت, لیکن ایسا ہوگا کہ یار ناک ایسی ہوتی تو اور اچھا ہوتا. کہتے کہ نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے, خلقت میں بھی اور اخلاق میں بھی. آپ کی بناوٹ میں بھی کوئی عیب نہیں اور آپ جس طرح بیہیو کرتے ہیں اس میں بھی کوئی عیب نہیں. آپ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کا آپ کا جو سلیقہ ہے اس سے بہتر کوئی اٹھنے کا سلیقہ ہی نہیں. آپ چلتے ہیں تو چلنے کا جو سلیقہ آپ کا ہے, ایسا آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک کسی کے پاس وہ سلیقہ ہی نہیں. آپ جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو آپ کی جو سٹائل ہوتی ہے ویسی سٹائل کسی کی نہیں. اب غصے ہوتے ہیں اس وقت اور آپ مسکراتے ہیں اس وقت, دونوں حالتوں کے اندر آپ محبوب معلوم ہوتے ہیں. تو اعمال میں بھی اخلاق میں بھی آپ کا سجدہ سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق کی نظر میں بھی اور خالق کی نظر میں بھی. آپ کی تسبیح سب سے زیادہ خوبصورت مخلوق کی نظر میں بھی خالق کی نظر میں بھی. آپ کی زندگی کی جس چیز کو ہم اٹھانے ارباب سیر نے لکھا ہے کہ جب پیدا ہوئے رحم مادر سے جب اس دنیا میں آئے تو اس طرح آئے کہ نکلتے ہی آپ کی پیشانی سجدے میں تھی. پیدا ہوتے ہی یہ خوبصورتی اور یہ کمالات شروع ہو گئے. جب نکلے رحم مادر سے تو اس طرح گرے باہر کہ پیشانی سجدے میں تھی, آپ سجدے میں تھے. اور سب سے پہلی چیز جو آپ کی زبان مبارک سے نکلی جب بولنے لگے تو وہ اللہ اکبر تھی, اللہ اکبر. حالانکہ اسلام نہیں تھا, سب سے پہلی چیز اللہ اکبر اور آخری چیز اللہم بالرفیق الاعلى. ابتدا ہوتی ہے اللہ کے نام سے, انتہا ہوتی ہے اللہ کے نام سے, اور ان بٹوین کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ. ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جس میں آپ اللہ کے ذکر میں مشغول نہ ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, آپ کے چہرے انور کا مقابلہ چودہویں رات کے چاند کے ساتھ تصور کی دنیا میں نہیں, ریئل لائف میں کر کے, ریئل لائف میں چاند کو دیکھتے ہیں, چہرے انور کو دیکھتے ہیں, اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ چاند بھی آمینہ کے لال کے خوبصورت چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. چاند سے تشبیہ دینا بھی انصاف ہے, چاند میں ہے جھائیاں, حضرت کا چہرہ صاف ہے. آپ ایسا مت کہو کہ چاند جیسے تھے. اذا سر استنار کانہ کیتت قمر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر, جب آپ خوش ہوتے, استنار وجہ, تو آپ کا چہرے انور چمک اٹھتا. اور جب چمکتا تو ہمیں کیا لگتا, کانہ کیتت قمر, کہ یہ چاند کا ٹکڑا ہے. یہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ خوش ہوتے, دیکھو نا ادا, کہ جب خوش ہوتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا. کیوں معلوم ہو جاتا؟ اس لیے کہ خوشی سے آپ کا چہرہ چمکنے لگتا, دبکنے لگتا, اور اس طرح چمکتا جیسے کہ چاند کا ٹکڑا ہے. تو یہاں پر سوال قائم کیا ہے محدثین نے کہ انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ آپ جب خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا, ایسا کیوں کہا کہ چاند کے ٹکڑے کی طرح چمکتا؟ بھئی وہ صحابی تھے, اس لیے ان کے بولنے میں غلطی نہیں ہو سکتی. اسی سے تو پتا چلتا ہے کہ صحابہ کو جو سمجھ تھی اللہ کی اور اللہ کے نبی کی, وہ بعد والوں میں سے کسی کو بھی نہیں ہو سکتی. تو اس کا جواب محدثین نے یہ دیا ہے کہ اگر یہ فرماتے کہ جب آپ مسکراتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا چاند کی طرح, تو چاند میں تو غبار بھی ہے, چاند میں غبار ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ چمکتا مگر غبار آلود چہرہ ہوتا تھا, کریٹر اس میں نظر آتا تھا. یہ کہا کہ جب آپ مسکراتے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا چاند کے اس ٹکڑے کی طرح جس میں غبار نہیں ہے, وہ اس ٹکڑے کی طرح جس میں غبار نہیں. چودہ حسن ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں حضرت حسن ابن ثابت رضی اللہ عنہ, خلقت مبرئا من کل عیب. صرف جسم نہیں آپ کی ہر چیز اس طرح عیب سے پاک پیدا کی گئی ہے. کانک قد خلقت کما تشاء,
ایسا لگ رہا ہے کہ جیسا کہ آپ کو اسی طرح پیدا کیا گیا جیسا آپ چاہتے تھے جیسا آپ چاہتے تھے. چہرے انور نبوت کی دلیل. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فلما تبین تو وجہہ فلما رأیت وجہہ تبین تو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت کی دوسری ساری علامتیں تو بعد میں دیکھ لیں گے, جب چہرے انور پر میری نظر پڑی سب سے پہلی مرتبہ تو میرے دل نے یقین کر لیا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. اس قدر خوبصورت, اس طرح حسین و جمیل کہ دل یہ کہتا تھا کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. منبر پر کھڑے ہیں اور استسقاء کے لیے ہاتھ اٹھ گئے. دیکھو یہ ہاتھ کیسے اللہ نے پیدا کی, ہاتھ اٹھ گئے, ہاتھ اٹھ گئے, بارش فوراً شروع ہو گئی. منبر پہ ہیں, ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانور ہلاک ہو گئے, بارش نہیں ہو رہی ہے, پانی ہی نہیں ہے, اور آمد و رفت لوگوں کی بند ہو گئی اس لیے کہ سواریوں میں طاقت ہی نہیں کہ سفر طے کر سکے, راستے بالکل بند ہو گئے, راستوں پر کوئی چلتا ہوا مسافر نظر نہیں آتا. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دیے اور ہاتھ اٹھا کر کے بس اللہ سے کہا کہ اللہ بارش برسا دے. یہ دیکھو یہ کیسے قیمتی ہاتھ, ایسے ہاتھ اللہ نے پیدا ہی نہیں کیے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ دور دور تک ایک بدلی نہیں تھی, چھوٹی سی بدلی نہیں تھی, ایک بادل نہیں تھا, بس ہاتھوں کا اٹھنا تھا. ابھی تو آپ خطبہ دے رہے ہیں, ہاتھوں کا ابھی تو خطبہ دے رہے ہیں, ہاتھوں کا اٹھنا تھا, دعا کا کرنا تھا, چاروں طرف سے بادل آنے لگے اور بارش برسنے لگی اور مسجد نبی سے اٹھ کر ہم گھر جانے لگے. اس وقت تک میں تو سیلاب کی شکل پیدا ہو گئی مدینہ منورہ, اور بارش برستی رہی برستی رہی برستی رہی برستی رہی برستی رہی برستی رہی آئندہ جمعے تک, آئندہ جمعے تک. دوسرا جمعہ آیا تو پھر وہی یاد کوئی دور کھڑا ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب بارش کی وجہ سے جانور مر رہے ہیں اور اب پانی اتنا ہے کہ پانی کی وجہ سے راستے پر مسافر سفر نہیں کر پا رہا ہے, آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ بارش کو روک دے. تو پھر ہاتھ اٹھے, ہاتھ اٹھے, لیکن ایک ایک عمل اور زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ ایسا کہ عیب سے خالی. اگر کہتے کہ اللہ بارش روک دے تو رک جاتی, دوبارہ دعا کرنے تک پھر رک جاتی. تو کیا دعا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اے اللہ تو بارش برسا مگر مدینہ منورہ پر نہیں, ٹیلوں کے اوپر, پہاڑیوں کے اوپر. اس سے کہ پہاڑ اونچے ہوتے ہیں وہاں سردی ہوتی ہے, اور یہ اللہ کا نظام ہے کہ بارش برستی ہے تو وہاں وہ بارش کے قطرے جو ہے وہ برف کی شکل اختیار کر جاتے ہیں, اور گرمی کے موسم میں گرمی کی وجہ سے وہ پگھل پگھل کر نیچے اترتے ہیں اور لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں. تو ہاتھ اتنے قیمت کے اٹھ گئے تو بارش شروع, اور ایسا لگتا ہے جیسا کہ اللہ تعالی شان وہ فرما رہے ہوں گے کہ جو ہاتھ بارش کے لیے اٹھے تھے جب تک وہ ہاتھ دوبارہ نہ اٹھے وہاں تک بارش رکے گی نہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب بارش اٹھی, جب ہاتھ اٹھے ایک ہفتے کی بارش کے بعد جب ہاتھ اٹھے بارش رک گئی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی انگلیوں کا اشارہ کر رہے تھے, اللہم علی الاعقام والاودیت والذئاب, اشارہ کر رہے تھے کہ اللہ یہ ان بادلوں کو اب آپ پہاڑ پر لے جائیے, یہاں نہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے. تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں داخل ہوئے تھے تو موسلا دار بارش ہو رہی تھی, مسجد سے باہر نکلے تو سورج چمک رہا تھا, سورج چمک رہا تھا, اور آسمان کے اوپر جب ہم نے دیکھا تو دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ آسمان کی طرف دیکھا تو ہمیں حوض نظر آ رہا تھا, حوض جیسا, حوض کہ چاروں طرف تو کالے کالے بادل تھے
اور بیچ میں بلو سکائی تھا پورے مدینہ منورہ کے اوپر حوض جیسا نظر آ رہا تھا. اور بعض صحابہ نے دوسری تشبیہ دی ہے کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مدینہ منورہ کے اوپر تاج ہے تاج, اس لیے کہ بیچ میں خالی تھا اور چاروں طرف ایسے بادل تھے کہ مدینہ منورہ تاج سے کراؤن سے گرا ہوا ہے. آنکھیں اللہ نے ایسی عطا فرمائی کہ مسلح کے اوپر کھڑے ہیں اور جنت جہنم کو دیکھ لیتے ہیں. انگلی ایسی عطا فرمائی کہ اشارہ کرے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جائے. قدمین ایسی عطا فرمائے کہ جنت تک پہنچ جائے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو خوبصورتی اعلی درجے کی. یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. اے حسن و جمال والے. حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال, اے حسن و جمال والے, ویا سید البشر, اے انسانوں کے سردار, من وجهك المنير, آپ کے روشنی پہنچانے والے چہرے سے چاند کو بھی روشنی ملی ہے. اگر آپ کا چہرہ نہ ہوتا تو چاند کو بھی روشنی نہ ملتی اور سورج کو بھی روشنی نہ ملتی. یہ چاند سورج اور ستارے جو چمک رہے ہیں وہ آپ کے چہرے انور کی وجہ سے. اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. یا صاحب الجمال, اے خوبصورتیوں والے, ویا سید البشر, اے انسانوں کے سردار, من وجهك المنير لقد نور القمر, تیرے روشن چہرے سے چاند کو بھی روشنی ملی ہے. لا يمكن الثناء كما كان حقه, جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف ممکن نہیں ہے. جیسا آپ کا حق ہے ویسی تعریف آپ کی ممکن نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بس شارٹ میں کہہ دوں کہ بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا سے تو کم اور سب سے اعلی, دو عالم سے بالا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ بے بس زبان ہے معذور, مجھ سے ذکر رسول کیا ہوگا, نہ کنارہ ہو جس سمندر کا وہ سمندر عبور کیا ہوگا. مجتبی مصطفیٰ تیری مدح و ثنا, میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں. مجتبی مصطفیٰ تیری مدح و ثنا, میرے بس میں نہیں دسترس میں نہیں. لب کو دل کو ہمت نہیں, لب کو یارہ نہیں. دل کے پاس وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں کچھ سوچ سکے. دل دماغ, دل کو ہمت نہیں, لب کو یارہ نہیں. لب میں طاقت ہی نہیں ہے زبان میں کہ آپ کے بارے میں کچھ بول سکے. دل کو ہمت نہیں, لب کو یارہ نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. تو دیکھو کمالات کتنے بھائی, جمال کتنا. سب سے زیادہ خوبصورت لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرنا قطع القلوب علی الایدی. زلیخا کی سہیلیوں نے یوسف کے جمال کو دیکھا اور انہوں نے انگلیاں کاٹ دی. اگر وہ میرے آقا کو دیکھتی تو انگلیاں نہیں دلوں کو پھاڑ دیتی, دلوں کو چیت دیتی. لنا شمس ولل آفاق شمس فشمسی خیر من شمس السمائی فشمس السمائی تتلو بعد فجرین وشمسی تتلو بعد العشائی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک ہمارا سورج ہے یہ جو مدینہ منورہ میں میرے سرتاج, اور دوسرا آسمانوں میں چمکنے والا سورج. لنا شمسن ولیل آفا کی شمسو, دو سورج ہیں چمکدار. فشمسی خیر من شمس السمائی, یہ میرا سورج جو ہے یہ آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. کیوں بھائی؟ فشمس السمائی تتلو بعد فجرین, اس لیے کہ آسمان کا سورج وہ صبح کی روشنی کے بعد طلوع ہوتا ہے. جب ہم فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں تو باہر اندھیرا نہیں ہوتا, روشنی ہو چکی ہوتی ہے. تو کائنات کے روشن ہو جانے کے بعد آسمانوں کا سورج طلوع ہو کر کے دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے. تو پہلے ہی سے روشن ہو چکا ہے. تو آسمان کا سورج فجر کے بعد یعنی روشنی پھیل جانے کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی تتلو بادل عشائی, اور میرا سورج وہ عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتا ہے. چہرے انور دانتوں کی چمک ایسی کہ اس سے چاروں طرف روشنی پھیل جاتی تھی. تو جمال اعلی درجے کا جمال. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یا ایک صحابی کو پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہمیں بتلائیے, تو کہا کہ کیا بتاؤں, لو رأیتہ رأیت الشمس طالعتن, میں کیا بتاؤں تمہیں, اگر تم اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ان کو تو تم کو ایسا لگتا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی اس نبی سے ہمیں محبت نصیب فرمائے. یہ میں ذکر رسول جو ذہن میں آ رہا ہے وہ اسی لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بولنا بھی سبب بن جائے ہمارے دلوں میں اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیدا ہونے کا. حسن و جمال میں کوئی مقابلہ نہیں, حسن و جمال میں کوئی مقابلہ نہیں, حسن و جمال میں کوئی مقابلہ نہیں. صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو قریب کے تھے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الخلاء سے فارغ ہو کر نکلتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فراغت کے بعد اگر کوئی اندر جاتا تھا تو مشک کی خوشبو سے مہکتا تھا, لیبریٹری مشک کی خوشبو سے مہکتا تھا. ایسی خلقت اللہ نے آپ کی بنائی تھی کہ علماء محققین فرماتے ہیں کہ آپ کا پیشاب اور آپ کا پاخانہ, آپ کے فضولات, پیشاب پاخانہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے لیکن چونکہ فضولات لوگ سمجھیں گے نہیں, آپ کے فضولات, آپ کے فضولات بھی پاک ہیں, آپ کے فضولات بھی پاک. پیشاب اتنا پاکیزہ ہوتا تھا کہ پانی میں اور پیشاب میں فرق نہیں بلکہ پانی سے بھی زیادہ شیریں. ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہ صفائی کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر کی, تو چارپائی کے نیچے ایک برتن رکھا ہوا تھا, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرورت کے پیش نظر رات کو پیشاب کیا ہوا ہوگا. اس بیچاری نے سوچا کہ یہ پانی ہوگا اس لیے کہ اس میں کوئی پیشاب جیسا رنگ نہیں, پیشاب جیسی بدبو نہیں, تو اس نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال کیا ہوا پانی برکت ہے تو پی لینا چاہیے. وہ پی گئی, اسے احساس نہیں ہوا کہ پیشاب ہے, اس قدر صاف اور شفاف. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی یہاں وہ برتن تھا وہ کیا ہوا, تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کو پی گئی, تو چونکہ پاک تھا اس لیے کوئی حرج نہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تواضع بہت زیادہ تھی تو آپ نے پسند نہیں فرمایا. اور یہ ارشاد فرمایا کہ آئندہ ایسا نہ کیا جائے, لیکن اب جب تم نے پی لیا ہے تو میری بات سن لو کہ جس جسم میں میرا پیشاب چلا جائے اس پیشاب کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکے گی. جب آپ کے فضولات کا یہ مقام ہے تو آپ کے جسم کا کیا مقام ہوگا, اور جب جسم کا یہ مقام ہے تو قلب مبارک کا کیا مقام ہوگا, اور قلب مبارک کا یہ مقام ہے تو قلب مبارک کی روحانیت کا کیا مقام ہوگا. اسی لیے علماء محققین فرماتے ہیں کہ شک صدر ہوا, اور شک صدر تین مرتبہ ہوا. کیوں ہوا شک صدر؟ سینہ چیرا گیا, قلب کو باہر نکالا گیا اور قلب کو دھویا گیا زمزم سے. تین مرتبہ شک کے صدر ہوا. کیوں ہوا؟ علماء محققین فرماتے ہیں کہ اس لیے ہوا کہ دل جب اندر ہوتا ہے تو عالم باطن اس سے مستفید ہوتا ہے. اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ دل اتنا اونچا ہے کہ عالم ظاہر بھی اس سے مستفید ہو, عالم ظاہر کو بھی اس کی روشنی پہنچے, اس لیے تین مرتبہ شک کے صدر ہوا. درختوں کو بھی فیضان پہنچا, سورج کو بھی, چاند کو بھی, ذرے ذرے کو, ریزے ریزے کو, ہر چیز مستفید ہوئی. تین مرتبہ قلب مبارک کو نکالا گیا. اللہ تعالی شانہ اس نبی کی محبت ہمیں نصیب کرے, نبی کی محبت نصیب کرے. میرے بھائیو اللہ سے مانگو, اللہ ہمیں اس نبی کی حقیقی محبت عطا فرمائے. حقیقی اتنی اونچی شخصیت, اتنی بڑی شخصیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اور ہمیں ان سے وابستہ کیا, ہمیں ان سے وابستہ کیا, اور ہمیں ان سے وابستہ کر کے بغیر استحقاق کے خیر و امت بنایا. کنتم خیر امتی نو خریدت دناس, کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب, کیوں نہ پائے تیری امت خیر امت کا خطاب, تو ہے جب خیر البشر خیر الرسل خیر الانام. اب خیر البشر ہیں, خیر الرسل ہیں, خیر الانام ہیں, تو پھر آپ کی امت کو خیر امت ہونا ہی چاہیے, خیر امت بنایا ہمیں. اور اسی وجہ سے ان الجنت حرمت علی الانبیاء کلہم حتی دخلہا وان الجنت حرمت علی الامم کلہا حتی تدخلہا امتی. جنت تمام نبیوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت, جب تک کہ میں داخل نہ ہو جاؤں, اور جنت تمام امتوں پر حرام ہے جب تک کہ میری امت داخل ہو جائے. نحن الاخرون السابقون, اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم آنے کے اعتبار سے سب سے اخیر میں, مگر جنت میں جانے کے اعتبار سے سب سے پہلے. سب سے پہلے میری امت کا حساب ہوگا, اور سب سے پہلے میری امت کے جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا. ہمیں رمضان ملا ان کے صدقے, ہمیں قرآن ملا ان کے صدقے, ہمیں سچائی ملی ان کے صدقے, ہمیں سجدہ ملا ان کے صدقے, نمازیں ملی ان کے صدقے, ہمیں کعبہ ملا ان کے صدقے, ہمیں مدینہ ملا ان کے صدقے. جتنے عالی اوصاف صداقت ہے, عدالت ہے, سب ان کے صدقے ملا. ابو بکر, عمر, عثمان, علی, بلال, طلحہ, زبیر رضی اللہ, ان کے صدقے ملے ہمیں. کمال اعلیٰ درجے کا, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. جتنے بھی بکھرے پڑے ہیں کمالات, وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہیں. اور جمال اعلیٰ درجے کا, تو کمال ایک نہیں, دو نہیں, سارے کمالات آپ میں موجود, اور اعلیٰ درجے کے, اعلیٰ درجے کے جمال آپ میں, اعلیٰ درجے کا. اور احسان, احسان بھی اعلیٰ درجے کا, احسان بھی اعلیٰ درجے کا, احسان بھی اعلیٰ درجے کا. عالم ارواح میں بھی آپ کا ہم پر احسان, اور عالم دنیا میں بھی آپ کا ہم پر احسان, اور عالم آخرت میں بھی آپ کا ہم پر احسان. عالم آخرت میں آپ شفاعت کبریٰ کریں گے, اور شفاعت کبریٰ کے ذریعے ہماری سفارش کریں گے, اور صرف ہماری نہیں, تمام انسانوں کی. یہ اللہ آپ حساب شروع کر دیجئے. ہر نبی کہہ رہا ہوگا کہ نا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا, فلاں کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ, فلاں کے پاس جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امت کا وفد نہیں, انسانوں کا وفد جب پہنچے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ انا لہا, انا لہا, ہاں یہ کام تو میں کروں گا, یہ کام تو میں کروں گا. یہ نہیں کہیں گے کہ نہ اللہ بہت غصے میں ہے آج, میں کیوں جاؤں بھائی, نہ جائیں گے, لمبا سجدہ کریں گے. اور خود فرماتے ہیں کہ ایسے الفاظ سے میں اللہ کی تعریف کروں گا جو اللہ مجھے اس وقت سکھائیں گے. اور پھر لمبی مدت گزرنے کے بعد کمیت کے اعتبار سے بھی سب سے لمبی حمد و ثنا, اور کیفیت کے اعتبار سے بھی سب سے اعلی حمد و ثنا, اللہ تعالی شانہ ارشاد فرما دیں گے کہ یا محمد, اے محمد, ارفع راسك, اپنے سر کو اٹھائیے, سلطوتا, آپ مانگیے, عطا کیا جائے گا, وشفا تو شفا, سفارش کیجیے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ فرمائیں گے کہ اللہ اب حساب شروع کر دیجئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر حساب شروع ہوگا. انا اول شافعین و اول مشفعین یوم القیامت ولا فخرا, قیامت کے دن سب سے پہلے سفارش میں کروں گا, اور قیامت کے دن سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی, اور فخر کی کوئی بات نہیں. اتنے اعلیٰ درجے کے پھر بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فخر کی کوئی بات نہیں, اس لیے کہ معرفت خداوندی بھی اعلیٰ درجے کی تھی. ولا فخر, فخر کی کوئی بات نہیں, یہ سب اس کا کرم ہے. اور دنیا میں, دنیا میں بھی آپ کا احسان. اسد فیوز درے مصطفیٰ کا کیا کہنا, جسے جو بھی سعادت ملی, جتنی ملی, وہیں سے ملی, وہیں سے ملی. تو دنیا میں بھی اس دنیا کو جو لائٹ ملی ہے, لائٹ, آپ ذرا پیچھے جائیے, 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن نازل کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ, پھر آگے زمانہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا, قرآن اور احادیث کی روشنی میں بہت سارے دنیاوی علوم وجود میں آئے, بہت سارے دنیاوی علوم وجود میں آئے. اور ان علوم کے جو بانی تھے وہ مسلمان ہیں سارے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اس وقت ہم بہت نکمے ہو گئے, ورنہ ہماری برتری دین میں بھی تھی اور ہماری برتری دنیا میں بھی تھی. یہ باقی جو دوسری قومیں ہیں انہوں نے اس پر بلڈ آن کیا ہے, جو مسلمان چھوڑ کر کے گئے تھے اصول بنیادیں وہ سب مسلمانوں کی ہے. جب مسلمان اسپین میں حکومت کرتے تھے تو یورپ کے جتنے ممالک تھے ہمارے برطانیہ سمیت, لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اندلس کی یونیورسٹیوں میں جاتے تھے. جیسے آج کل ہمارے اسلامی ممالک سے لوگ یورپ کا رخ کرتے ہیں, امریکہ جاتے ہیں, فرانس جاتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں, انگلینڈ جاتے ہیں دنیاوی علوم حاصل کرنے کے لیے, تو اس زمانے میں رخ کرتے تھے اندلس کا, وہاں سے دنیاوی علم حاصل کرتے تھے. اور ان ملکوں کے بہت سے لوگوں نے عربی زبان سیکھی, جیسے اس وقت جو ہے انگلش نہیں پڑتی ہے علوم حاصل کرنے کے لیے, تو اس وقت عربی سیکھنی پڑتی تھی, اس لیے کہ سب کچھ عربی میں سکھایا جاتا تھا. تو عربی سیکھی اور عربی سیکھ کر, وہ کمیونیکیشن کا ایسا زمانہ نہیں تھا, تو عربی سے انگلش کے اندر بہت سارے ترجمے کیے. ایسے بہت سارے انوینٹرز ہیں یہ ویسٹرن ورلڈ کے, جنہوں نے کچھ انوینٹ نہیں کیا تھا, اس کی تحقیق ہوئی ہے, انہوں نے کچھ انوینٹ نہیں کیا تھا, وہ اندلس گئے عربی زبان سیکھی اور عربی زبان میں کوئی نیا انوینشن تھا لکھا ہوا, وہ لے کر کے یہاں آ گئے اور انگریزی کے اندر لکھ کر کے کہا کہ بھائی یہ میرا انوینشن ہے. ایسے ہیں بہت سارے انوینٹرز. ہماری ایک تاریخ ہے میرے بھائیو, لیکن اب مسلمان جو ہے دینی دنیاوی دونوں اعتبار سے کلاش ہو گیا, مفلوق ہو گیا. نہ دینی اعتبار سے ہماری کوئی قدر و قیمت ہے دنیا کی نظر میں, نہ دنیاوی اعتبار سے. دنیوی اقدار, ہیومن رائٹس, اینیمل رائٹس, ویمنز رائٹس, ان سب کی بنیاد 1400 سال پہلے ہے. پوری دنیا پر احسان ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. سائنس میں تحقیق اور ریسرچ ہوئی اور ترقی ہوئی, بایولوجی میں تحقیق اور ریسرچ اور ترقی ہوئی, فزکس میں ہوئی, جتنے یہ شعبے ہیں اور جتنے یہ علوم اور سائنسز ہیں سب کی ابتدا وہاں سے ہو رہی ہے, وہاں سے. اور بہت سی چیزیں 100 سال پہلے, 150 سال پہلے وجود میں آئی, وہ قرآن پر غور و فکر کیا ہوگا اس کے نتیجے میں یہ چیز آئی ہوگی, لیکن میرے بھائی 1400 سال پہلے وہ حقیقت موجود ہے. کتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان چیزوں کو دیکھ کر. تو قیامت کے دن بھی آپ سب پر احسان, قیامت کے دن بھی سب پر احسان, دنیا میں سب پر احسان, مسلم غیر مسلم سب پر, کوئی قبول کرے نہ کرے. اور عالم ارواح میں, عالم ارواح میں بھی سب پر احسان. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے عالم ارواح میں روحوں کو پیدا کیا ہوا تھا, تو ہر نبی کی روح بھی موجود تھی, ہر نبی کی روح, اور ہر نبی کی امت کی روحیں بھی تھیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی تھی, اور اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے سب سے ایک سوال پوچھا کہ الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اب سب کو پتا تھا کہ رب تو آپ ہی ہیں, رب تو آپ ہی ہیں, لیکن عالم ارواح میں ہر شخص اللہ کو پہچانتا تھا, اللہ کی بڑائی کو جانتا تھا, اللہ کی برتری کو جانتا تھا, اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا بولیں جواب میں. ہوتا ہے کبھی کبھی استاد جو ہے اپنے شاگرد سے کچھ پوچھتا ہے تو اسے جواب معلوم ہوتا ہے روز مرہ کی چیزوں کے بارے میں سوال, لیکن اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کون سے ورڈ چوز کروں تاکہ استاد کے احترام کے مطابق ہو. بہت سے لوگ جو ہیں وہ خطوط اسی لیے نہیں لکھتے اپنے بڑوں کے اوپر کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, گستاخی نہ ہو جائے. تو الستو بربکم, جیسے ہی اللہ نے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو جتنے امتی تھے سب امتیوں نے اپنے اپنے نبی کی طرف دیکھا کہ ہمارے نبی کیا بولتے ہیں. اور 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے آمینہ کی لال کی طرف دیکھا کہ یہ کیا بولتے ہیں. الستو بربکم کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا تھا. جواب سب کو معلوم تھا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں, مگر الفاظ کون سے استعمال کرے. تو روح محمدی نے کہا بلا, تو 124,000 انبیاء نے ان سے سن کر کے کہا کہ بلا, اور جب 124,000 انبیاء نے بلا کہا تو ان کی سب امتوں نے کہا کہ بلا. تو عالم ارواح میں بھی آپ کا ہم سب پر احسان, پوری دنیا پر احسان, اور عالم دنیا میں بھی احسان, اور آخرت میں بھی احسان ہوگا. اتنا بڑا محسن اعظم, اور پھر مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑا محسن, بہت بڑا محسن. مجھے آپ کو جو کچھ ملا, جو کچھ ملے گا ان کی بدولت ملے گا. تو کمالات جس کے لا متناہی, جمال جس کا لا متناہی مخلوق کے اعتبار سے, اور احسانات جس کے لا متناہی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہم لوگوں پر تو والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضا. آپ کا پروردگار آپ کو دے گا یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آج آپ بہت خوش ہو رہے ہیں, تو کہا کہ میری امت کا مسئلہ حل ہو گیا. کیوں مسئلہ حل ہو گیا؟ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر دیا ہے کہ میں تجھے دیتا رہوں گا جب تک کہ تو راضی نہ ہو جائے, اور میں اللہ سے کہوں گا کہ میں راضی ہی نہیں جب تک کہ آپ میری امت کو معاف نہ کر دیں. آپ سفر کر رہے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ, اور راستے میں آپ رکے ہوئے ہیں, رک گئے ایک جگہ پر, بیٹھ گئے اونٹنی سے اتر کر, اور آہوزاری میں مبتلا ہو گئے. بہت روئے دھوئے, روئے دھوئے, دعا ختم کی, تھوڑی دیر انتظار کیا, پھر رونے دھونے میں مشغول ہو گئے. ایسا تین مرتبہ ہوا. تیسری مرتبہ جب آپ رونے دھونے سے فارغ ہو گئے تو چہرہ کھل اٹھا, چہرہ کھل اٹھا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی تو بتلایا جائے کہ یہ مقام کیا ہے, یہاں آپ نے عبادت کیوں کی, کیا کیا آپ نے؟ تو کہا کہ بس سفر کرتے کرتے مجھے میری امت یاد آ گئی کہ میری امت کا کیا ہوگا. تو میں نے میری امت کے لیے دعائیں کی. اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فکر مت کرو, تمہاری ایک تہائی امت کی مغفرت کر دوں گا. تو کہا میں نے سوچا کہ باقی دو تہائی کا کیا ہوگا, تو پھر میں دعا میں مشغول ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ چلو دوسری تہائی کی بھی مغفرت کر دوں گا. تو میں نے دل میں سوچا کہ پھر تیسری تہائی کا کیا ہوگا, اور ظاہر ہے کہ یہ سب سے زیادہ گنہگار ہوں گے. میں نے آہوزاری کی تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ, میں نے سب کو معاف کر دیا, سب کو بخشش کر دوں گا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم لوگوں پر, ہمارے بارے میں فکر, ہمارا خیال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم کو جنت کے قریب کرنے والی تھی اور اس کو میں نے تم کو بتلایا نہیں ہے, تم کو اس کا حکم نہیں کیا ہے, اور ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو تم کو جہنم کے قریب کرنے والی تھی اور اس سے میں نے تم کو روکا نہیں ہے. اتنا واضح, صاف شفاف دین چھوڑ کر کے گئے تاکہ جنت جہنم کے بارے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے. کس قدر محنت کی ہوگی. تو عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کتنے کام کرنے کے ہیں. ایک کام کرنا ہے, سیرت پر کتابیں پڑھیں. جب سیرت کی کتابیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کو احسان بھی نظر آئے گا کہ اوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نہ نکلتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو نہ چھوڑتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانت شہید نہ کرواتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو نہ کھوتے. یہ ساری چیزیں اگر نہ ہوتی تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ کتنا بڑا احسان, احسان پورا. دعائیں ہمارے لیے نہ کرتے. سیرت پڑھیں گے تو سیرت میں آپ کو احسان بھی نظر آئے گا, سیرت میں جمال بھی نظر آئے گا, اور سیرت میں کمال بھی نظر آئے گا, کمال بھی نظر آئے گا, اعلی درجے کا کمال. جنگ بدر کے موقع پر مسلمان اس طرف ہے, غیر مسلم اس طرف ہے, اور دو تین غلاموں کو پکڑ لیا مسلمانوں نے, ان کے دو تین غلام پکڑ لیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لڑائی جھگڑے کی آواز سنی تو پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے, کہا کہ دشمنوں کے دو تین غلام پکڑے گئے ہیں, ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنے آدمی لڑنے کے لیے آئے ہیں, کہ وہ جواب نہیں دے رہے ہیں تو ان کی پٹائی کر رہے ہیں, اتنی پٹائی کی تو اجازت ہے نا, انٹروگیشن تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو دو چار تماچے ادھر ادھر, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے وہاں اور کہا کہ رہنے دیجئے ان کو, اور ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. اعلی درجے کا کمال, دیکھیے انٹروگیشن نہیں, حالانکہ وہ سولجرز جو ہیں وہ ان سے زیادہ جو ہیں وہ سر کے اوپر سوا سیر ہوتا ہے, وہ جو بھی کمانڈر ان چیف ہوتا ہے بہت شروڈ اور بہت سخت ہوتا ہے. تم الگ ہو جاؤ, بیٹھ گئے, کیا نام ہے تمہارا, پیدا کہاں ہوئے تھے, ادھر ادھر کی باتیں کرتے 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 ایک سوال پوچھ لیا کہ روزانہ اونٹ کتنے کٹتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 10 اونٹ کٹتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی 1000 آدمی ہے, اس لیے کہ ایک اونٹ کو 100 آدمی کھاتے ہیں, ان کو پتا ہی نہیں چلا کہ ہم سے تعداد پوچھی جا رہی ہے کتنے اونٹ کٹتے ہیں روزانہ. تو کہا کہ 10 اونٹ کٹتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ایک اونٹ کے گوشت کو 100 آدمی کھا سکتے ہیں, تو کہا تقریباً 1000 آدمی ہوں گے. یہ ذہانت, یہ ہوشیاری, جنگ سے تعلق رکھنے والے جو ماہرین ہیں, جنگ سے تعلق رکھنے والے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگی ٹیکٹکس ہے, ٹیکٹکس جنگی مووز ہیں, یہاں صلح کی, یہاں صلح کو توڑا, یہاں آگے بڑھے, یہاں پیچھے رہے, یہاں جو ٹیکٹکس ہے جنگ کی, پھر فارمیشن, اس لیے کہ تاریخ میں سب ملتا ہے کہ کیا ہے بھائی, تیر انداز کہاں تھے, تلوار والے کہاں تھے, پہلے حملہ کس نے کیا, کیسے. تو جنگ کی ٹیکنیک اور ٹیکٹکس کو جاننے والے بعد کے ماہرین نے آپ کی جنگوں کا مطالعہ کیا, اور جنگوں کا مطالعہ کر کے اس نتیجے پر پہنچے کہ جس جگہ پر جو فیصلہ محمد نے کیا ہے اس سے بہتر اس زمانے کے اعتبار سے کوئی جنگی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا تھا, حالانکہ آپ جنگی آدمی نہیں تھے, اس مزاج کے آدمی نہیں تھے, یہ تو اللہ کا حکم ہوا تو پھر یہ ساری چیزیں کرنی پڑی. کمالات, آپ لڑنے بھیڑنے والے آدمی نہیں تھے, لیکن رکانا پہلوان, وہ ایک دن ملاقات ہو گئی باہر جنگلوں میں اور بات چیت ہوئی, تو رکانا نے کہا کہ میں آپ کو نبی تسلیم کروں گا اگر آپ مجھ سے لڑے اور مجھے زمین پر گرا دیں. بھئی یہ بھی کوئی نبوت کی بات ہے, یہ کوئی نبوت کی دلیل ہے. رکانا پہلوان, اس نے کہا کہ آپ اگر مجھ سے لڑے اور مجھے زمین پہ گرا دیں تو میں آپ کو نبی تسلیم کروں گا. اب وہ ریسلر, باکسر, جو کچھ بھی ہوگا اس زمانے کا پہلوان, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس لائن کے آدمی نہیں تھے, تیار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں. اور پہلا داو جب ہوا تو آپ نے اسے پچھاڑ دیا زمین پر, اس نے کہا پھر ایک مرتبہ, دوسری مرتبہ بھی پچھاڑ دیا, کہا تیسری مرتبہ بھی پچھاڑ دیا, اس نے اپنی شکست تسلیم کر لی. اعلی درجے کی ذہانت, ہوشیاری, کمالات. تو ہمیں جو ہے سیرتوں کو پڑھنا ہے, جب ان سیرتوں کو پڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا, سیرت کو پڑھیں گے تو اس میں صحابہ کا تذکرہ آئے گا, تو ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی محبت کیسی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے, کیسی محبت تھی ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ایسے ایسے واقعات کی عقل حیران ہو جاتی. حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی بال نہیں کٹوائے, لمبے لمبے عورتوں جیسے بال ہو گئے تھے ان کے, پوری زندگی بال نہیں کٹوائے. میں کیوں نہیں بال کٹوائے, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں بچپن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا گیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, یہ غیر مسلم کے بچے تھے, تو دیہاتوں وغیرہ میں وہ بچے جو ہیں آتے ہیں اور شرارت کرتے ہیں, تو نماز کا وقت آیا اور مؤذن نے اذان کہنا شروع کیا تو وہ دور دور سے نقل اتار رہے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ, بچے کھیل رہے تھے, وہ مؤذن کی اذان کی نقل کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکڑ کر لے آؤ, پکڑ کر لے آؤ ان کو, اب پکڑ کر لے آؤ. اب یہ جیسے ہی صحابہ ان کے پیچھے دوڑے تو سب بھاگ گئے, ابو محذورہ پکڑے گئے, ابو محذورہ پکڑے گئے. تو میں کہا کرتا ہوں کہ ابو محذورہ کے سب دوستوں نے سوچا ہوگا کہ ہم خوش نصیب چھوٹ گئے اور بد نصیب پکڑا گیا, حالانکہ معاملہ الٹا تھا, بد نصیب چھوٹ گئے اور خوش نصیب پکڑا گیا. بچے تھے ابھی تو, ابو محذورہ رضی اللہ عنہ لاگر کے سامنے کھڑا کر دیا گیا, کہا کہ تم کیا کر رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے, چلو کر کے دکھاؤ, کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, کر کے دکھایا. تو کہا آگے بولو, آگے. اب مسئلہ تھا اس لیے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر تو ان کے عقیدے کے مطابق تھا, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول, ان کے عقیدے کے خلاف. اور ان کو ڈر یہ لگ رہا تھا کہ جان بچانے کے لیے بولنا تو پڑے گا, لیکن وہ میرے دوستوں نے اگر سن لیا تو زندگی بھر مجھے ستاتے رہیں گے کہ تو نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا تھا, اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تھوڑا ڈانٹ کر کہا کہ زور سے, جیسے اللہ اکبر کو زور سے کہا. اور اس وقت نبوی توجہ پڑی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ پر, اور بلند آواز سے انہوں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ. حضرت ابو محذورہ کہتے ہیں کہ بس میں آواز بلند کرتے جا رہا تھا اور یہ دونوں عقیدے میرے دل میں اترتے جا رہے تھے, میں نے محسوس کیا کہ عقیدے اتر گئے دل میں. کمال دیکھو, طریقہ دیکھو, سرزنش کرنے کا, ڈانٹ ڈپٹنے کرو. پھر آگے حیال الصلاح حیال الفلاح, اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. یہ دو بارہ بولنا پڑا, پہلے شرم کی وجہ سے آہستہ, پھر زور سے. اذان تو کا تو وہی طریقہ ہے جو ہمارا ہے. اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے ہاتھ پھیرا, بچہ تھا مسلمان ہو گیا, سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ جاؤ میں تمہیں مکہ مکرمہ کا مؤذن بنا رہا ہوں. تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان کہتے تھے تو اشہد اللہ الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کو دو بار پڑھتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, اشہد ان محمد الرسول اللہ, دو بار پھر اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ الا اللہ. کیوں بھائی پڑھتے تھے؟ حضرت محدثین کہتے ہیں کہ عشق کتنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ فرماتے تھے کہ میرے آقا کے سامنے جس طرح میں نے اذان کہی تھی میں تو زندگی بھر اسی طرح کہوں گا, اور بال زندگی بھر نہیں کاٹے. میں کیوں نہیں کاٹتے؟ تو کہا کہ جن بالوں پر میرے آقا کے ہاتھ پڑ گئے ہیں ان کو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں. یہ غلبہ حال تھا محبت کا. حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سفر میں ضرورت نہیں ہوتی تھی پھر بھی ان جگہوں پر اترتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہوئے ہوتے تھے, اور اپنی اونٹنی کو وہیں بٹھانے کی کوشش کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی بٹھائی ہوتی تھی, اور اس جگہ پر جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا ہوا ہوتا تھا وہاں پیشاب کی ہیئت بنا کر صرف بیٹھ جاتے تھے. پیشاب کرتے نہیں تھے, پیشاب کی ہیئت بناتے تھے کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے. اگر صحابہ کو یہ عشق نہ ہوتا میرے بھائیو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز امت تک نہ پہنچتی. یہ عشق تھا جس کی وجہ سے ایک ایک چیز ریکارڈ میں آئی. وہ زبان سے ان باتوں کا ذکر کرتے تھے اور عمل سے ان باتوں کو کرتے تھے کہ آج تک ہم تک پہنچی ہے. بس اب میں ختم کر رہا ہوں. اب میں ختم کر رہا ہوں. تین کام ہمیں کرنے ہیں. نمبر ایک درود شریف کی کثرت, نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھو, علماء کی بس بیٹھ کر عمدہ عمدہ کتابیں پڑھ کر اور فرائض واجبات سنن موقدہ سنن غیر موقدہ مستحبات جتنا عمل ہو سکے کرو, جب عمل ہو سکے کرو. مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ سنت غیر موقدہ پڑھنے کا عادی نہیں ہے اور اچانک ایک دن خیال آ گیا کہ چلو یار آج تو میں پڑھ لوں, تو نفس اور شیطان یہ خیال ڈالیں گے کہ ارے یار رہنے دینا اب تو کہاں پڑھ, نہیں پڑھ لو اس دن پڑھ لو ایک کوئی بات نہیں. اور سیرت کو پڑھو, سیرت کو پڑھو, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں اترے گی, محبت دل میں اترے گی. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. ہاں تو کرنا اصل میں کیا ہے, تین کام کرنے کے لیے کہ درود شریف پڑھو, شریعت مطہرہ پر عمل کرو اور دل کو محبت سے معمور کرو. اور دل کو محبت سے معمور کرنے کے لیے سیرت طیبہ کو خوب پڑھو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل وغیرہ پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو پڑھو تاکہ کمال ہمارے سامنے آئے, جمال ہمارے سامنے آئے, نوال ہمارے سامنے آئے اور دل میں محبت پیدا ہو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا, آخری شعر بلکہ آخری دو تین شعر, اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا تو گلے میں توک ڈال دو محمد کی غلامی کا. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام بن جاؤ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے کے لیے ان کے جو غلام بن چکے ہیں ان سے تعلق رکھو تاکہ ان سے ہم سیکھیں کہ غلامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اختیار کی جاتی ہے. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور, جنت بھی ملے گی دنیا بھی ملے گی. اگر جنت کا ارادہ ہے تم تمام ہی کا تو گلے میں توک ڈال دو محمد کی غلامی کا. اور محمد کی غلامی کیسے آئے گی, ان لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جن کو محمد کی غلامی حاصل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دونوں عالم کی سعادت ہاتھ آئے گی ضرور جب بنے گا تو محمد کے غلاموں کا غلام. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جب تو غلام بنے گا تو تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کیسے زندگی میں لائی جائے وہ معلوم ہوگا, اور تو غلام بنے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو دونوں دنیا کی سعادت تجھے نصیب ہوگی. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, علامہ اقبال کا شعر ہے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر ان کے ساتھ وفاداری تو نے کی, کہ ان تعلیمات پر عمل کیا, ان سے تو نے محبت کی اور درود پاک کے گلدستے بھیجتا رہا. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, اللہ کہتے کہ پھر ہم تمہارے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں, یہ دنیا کیا ہے, چھوٹا سا کشمیر, چھوٹا سا پاکستان, چھوٹا سا یمن, چھوٹا سا سعودی, چھوٹا سا سیریا, یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوہ و قلم تیرے ہیں, تقدیر تیرے ہاتھ میں آ جائے گی تقدیر. اگر تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تو میں تیرا, اور جب میں تیرا جو تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری. اگر میں تمہارا ہو گیا تو سب کچھ تمہارا, اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری, تو ایک میرا تو سب میرا, فلک میرا زمین میری, سب کچھ ہمارا ہے, سب کچھ ہمارا اگر اللہ ہمارا ہو جائے. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج بس میری معراج تو یہ ہے کہ میں تیرے نقش قدم پر چلنا شروع کر دوں. تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا, میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں یعنی پوری شریعت, پوری تعلیمات, اس پر جو بھی چلتا ہے نقش قدم نبی کے ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سنت کا یہی معنی کہ ساری سنتیں, فرض بھی واجب بھی, سنت موقدہ بھی, سنت غیر موقدہ بھی, مستحبات بھی, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اللہ جل جلالہ عام من والہ
ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا نگاہ عشق و مستی میں. میں جب عشق و مستی میں عشق و مستی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی فرقان وہی قرآن وہی یاسین وہی طہٰ. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے. ہم اگر ان سے وابستہ اپنے آپ کو کریں گے ان تین کاموں سے, کتنے کاموں سے؟ تین. کون کون سے؟ درود شریف کی کثرت, نمبر دو بولو جی, تعلیمات پر عمل, اس کے لیے علماء کے پاس بیٹھنا سیکھنا, نمبر تین سیرت طیبہ کا مطالعہ. تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہوگی, بات یہاں سے چلی تھی. اور جب ان کی توجہ ہمیں نصیب ہوگی تو ہم بھی دنیا میں بھی رفعتوں والے بن جائیں گے, آخرت میں بھی رفعتوں والے بن جائیں گے. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی توجہ کھینچ لی اپنی طرف تو دنیا میں بھی رفعتوں والے بن گئے, آخرت میں بھی رفعتوں والے بن گئے. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ. اس میں سیرت پر گفتگو ہوتی ہے تو ذرا لمبی ہو جاتی ہے بات, لیکن اچھا بھی ہے, موقع ملتا ہے سب کو سننے کا, اپریشیٹ کرنے کا. اور یہ تو ہم بولتے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, جن کی سیرت خود اللہ بیان کرتا ہے, جن کے کمالات خود اللہ بیان کرتا ہے. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو علماء نے لکھا ہے کہ اللہ درود بھیجتا ہے, اس کا کیا مطلب؟ ہماری طرح اللہم صلی علی محمد پڑھتا ہے؟ کہا کہ نا, فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے. اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ, یہ جو آپ نے تعریف کی ہیں اور جو ان کے مناقب اور کمالات بیان کیے ہیں, آپ ان کو اور بڑھائیے. یہ فرشتوں کا درود ہے. اور ہمارا درود, چونکہ ہم درود پڑھ سکیں اس پوزیشن میں نہیں ہے, اس لیے ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد. یہ جو فرشتوں کے سامنے آپ درود بھیج رہے ہیں, یعنی ہمارے نبی کے کمالات بیان کر رہے ہیں, بس آپ وہ کرتے رہیے, اللہم صلی علی محمد. ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. بھائی سب کریں گے, تین کام کرنے کے ہیں. نمبر ایک, درود شریف خوب پڑھنا ہے. نمبر دو, تمام تعلیمات کو سیکھ سیکھ کر ظاہر باطن کو ٹھیک کرنا ہے, تزکیہ کی بھی فکر کرنی ہے. اور نمبر تین جی, سیرت کو پڑھنا ہے. ایک سیرت کی کوئی بھی کتاب خرید لو, آسان کتاب اردو میں بھی ہے انگلش میں بھی ہے, لے اور تھوڑا تھوڑا پڑھو. ایز اے فیملی پڑھو, کبھی خود پڑھو, کبھی بیوی سے پڑھنے کے لیے کہو, کبھی بچوں سے پڑھنے کے لیے کہو, گھر میں ایسا ماحول بناؤ. ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کی فرائیڈے نائٹ, یعنی تھرزڈے اور فرائیڈے کی بیچ والی نائٹ جو ہے, وہ اس کی تعلیم کرو سیرت کی کتاب کی.